بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جزء عما في تفسير كدرس جاري هي سورة النبأ کی تفسیر ہم کر رہے ہیں. فضیلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، اور ہم پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ان آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ. ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، باغات اور انگور. وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں نہ سنیں گے کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ یا خرافات. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کا انعام حساب سے کافی. حضرت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کریمہ کے ترجمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں: ذکر اللہ عز و جل ما للمتقین من النعیم بعد قوله ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. اللہ تعالی نے جل شانہ متقین کے لیے یا متقیوں کے لیے جو نعیم تیار کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس فرمان کے بعد: ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حد سے گزرنے والے طاغین کے لیے اللہ تعالی نے جو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اس کا ذکر کیا تھا. اب جو ان طاغین کی ضد میں لوگ موجود ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کامیاب لوگ ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: لِأَنَّ الْقُرْآنَ مَثَانِيَةً، کیونکہ قرآن مجید مثانی ہے. مثانی یعنی دہرایا جاتا ہے، اور دہرانے سے مراد دو طرح کے. ایک معنی دہرانے کا مثانی کا کہ ایک ہی پیغام بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ بھی مثانی میں آتا ہے. مثانی کا دوسرا معنی جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افضاد کو بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد اسے جو ضد، جو اپوزٹ ہے، اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. تو یہ مثانی ہے، اس کو بھی مثانی کہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں: لأن القرآن مثانی اذا ذکر فیہ العقاب ذکر فیہ الثواب، جب اس میں سزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس میں جزا کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. واذا ذکر الثواب ذکر العقاب، اور جب اس میں جزا کا ذکر کی جاتی ہے تو پھر سزا کا ذکر بھی کی جاتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ أَهْلُ خَيْرِ ذُكِرَ أَهْلُ الشَّرِ، اور جب اہل خیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اہل شر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الْحَقِّ ذُكِرَ الْبَاطِلِ، اور جب حق کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ باطل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں توحید ہے تو شرک کا ذکر ہے، ایمان ہے کفر کا ذکر ہے، اہل حق ہے تو اہل باطل ہے، اہل جنت تو اہل جہنم ہے. یہ مثانی ہے تاکہ سننے والا جو ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں: مثانیہ حتی یکون سیر الانسان الی ربہ بین الخوف والرجاء. اس کو انڈر لائن کر لیں. یہ ساری باتیں مثانی ہیں، یہاں تک کہ یعنی بار بار دہرائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان چلتا رہتا ہے اپنے رب کی طرف خوف اور امید کے راستے پر. سبحان اللہ، خوف، ڈر اور امید دونوں بہت ضروری ہیں استقامت کے لیے. سیدھا چلنا ہے تو اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی ہے. اگر دونوں میں سے ایک غالب آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه ان غلب علیہ الرجاء وقع فی الامر من مکر اللہ, اگر امید غالب کر دیتا ہے کوئی شخص اپنی زندگی میں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے, امن و امان میں سمجھ لیتا ہے کہ میرا مجھے پکڑے گئے نہیں, کیونکہ وہ غفور ہے رحیم ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے. اور جو امید ہے اسے غالب کر دیتا ہے خوف پہ, یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, جب پکڑتا ہے تو پھر ظالم کو چھوڑتا بھی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں وہ نظر انداز کر دیتے. تو غلبہ کن چیز کا ہو گیا یہاں پہ؟ امید کا غلبہ. جو امید غلبہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ کس نے کیا؟ المرجیہ نے, بارک اللہ. مرجیہ وہ گروہ ہے جس نے قرآن اور حدیث یا نصوص ہیں, نصوص میں سے جو بھی امید اور رجا کی جو آیات ہیں یا احادیث ہیں ان کو لے لیا ہے, ان پہ عمل کرنا شروع کیا ہے. اور جو بھی وعید ہیں, ڈر و خوف کی آیات اور احادیث النصوص ہیں, ان کو نظر انداز کر دیا ہے. تو کہاں تک پہنچے مرجیہ؟ یہاں تک پہنچے, نمبر ایک, انہوں نے کہا کہ ایمان ہر مسلمان کا برابر ہے, کم زیادہ ہوتا نہیں ہے. اور ابوبکر صدیق کا ایمان ویسا ہے جیسا کہ ایک زانی فاسق فاجر کا ایمان, برابر ایمان ہے. کس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ مومن ہے, اب اس کا ایمان کم نہیں ہوگا. کیوں؟ انہوں نے امید کے نصوص کو آگے کیا, اور جو بھی اس کی ضد میں وعید کے نصوص تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, ان سب کو نظر انداز کر دیا. دوسری طرف وانغلب علیہ الخوف, اگر کوئی شخص اپنے اوپر خوف کو غالب کر لیتا ہے, وقع فی القنوط من رحمت اللہ, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اور خوف غالب ہو جاتا ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ راہ راہ سے ہٹ جاتا ہے اور وعیدی کہلاتا ہے. اور وعیدی میں دو گروہ ہیں, کون سے ہیں؟ خوارج اور معتزلہ, بارک اللہ فیکم. یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب انہوں نے کیا کیا, جب خوف غالب آ گیا, خوف کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. یہ دیکھیں, جب خوف غالب آ گیا اور امید کو نظر انداز کر دیا مرجیہ کی ضد میں, تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے خوارج کے نزدیک وہ کافر ہے. ڈر کہاں تک لے گیا ان کو, جب چیزیں حد سے پار ہو جاتی ہیں, حد سے تجاوز کر لیتی ہیں, تو نتیجہ یہی نکلتا ہے, بدعقیدگی پھیل جاتی ہے. اور یہ غلط منہج کا نتیجہ ہے. جب غلط منہج اختیار کیا ہے, نصوص کو صحیح نہیں سمجھا, نصوص کو نہ اوریجنیٹ صحیح سمجھا ہے, نہ ان وعیدیوں نے سمجھا ہے. کس نے سمجھا ہے؟ اہل سنت والجماعت نے, سلفیوں نے سمجھا. کیسے سمجھے؟ دونوں کو جمع کر لیا, ان لوگوں دونوں کو جدا کر کے دونوں گمراہ ہوئے, دونوں فریقیں. اور اہل سنت والجماعت نے دونوں نصوص کو جمع کیا ہے اور حق دیا دونوں کا, کسی غالب ہی نہیں ہونے دیا. غالب کرنے کا ایک وقت آئے گا, بتاتا ہوں میں ابھی, لیکن نارمل عام حالات میں دونوں کو برابر رکھا ہے. بعض علماء کہتے ہیں مرتے وقت امید کو آگے کرنا چاہیے, تھوڑا سا غالب, زیادہ نہیں تھوڑا سا غالب, کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو کافی پریشان ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, تو امید تھوڑا سا غالب. وہ غفور ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اور جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا, وہ بھی اسی طریقے سے, خاص طور پہ جو شخص نیک ہوتا ہے, صالح ہوتا ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کا ذکر, اللہ کی مغفرت کا ذکر کرتے ہیں. اور عام حالات میں خوف کو تھوڑا سا غالب اس لیے کرنا ہے تاکہ انسان جو ہے رب طرف سے ڈرتا رہے اور نافرمانیوں سے دور اختیار کرتا رہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے جیسے کہ ان دونوں فریقین نے ایک چیز کو پکڑ کر اس کو بالکل چھوڑ دیا, نظر انداز کر دیا, نہیں, لے کے دونوں چلنا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر اوپر نیچے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اگر ایک رسی چھوٹ گئی تو پھر ہلاکت ہے. اور القنوط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, یہ خوارج اور معتزلہ کا کام ہے. معتزلہ نے کیا کہا؟ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, خوارج نے کہا تو کافر ہے, یعنی جو زنا کرتا ہے, سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے مسلمانوں میں سے, کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ کافر ہے, جھوٹا بھی کافر ہے, دھوکے باز بھی کافر ہے, غلط, جس نے کبیرہ گناہ کے دار اسلام سے خارج ہے. یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اور معتزل نے کیا کہا؟ دنیا میں کیا ہے؟ بیچ میں, بیچ میں کیا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، یعنی نہ مومن ہے نہ کافر ہے، سبحان اللہ. تو پھر ہے کیا؟ کہتے ہم نہیں جانتے. پھر ایسی بات کرتے کوئی تو جانتے نہیں ہو، یہ کہنے کی بات ہے نا. جب نہیں جانتے مت کرو نا ویسی بات، وہ بات کرو جو تم جانتے ہو. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کون ہے، اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے. اسے مسلمان فاسق بھی کہتے ہیں، مومن فاسق بھی کہتے ہیں، صرف فاسق بھی کہتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہتے، اور صرف مومن بھی نہیں کہتے اسے، سبحان اللہ. اور اس میں دونوں نصوص پہ عمل کیا کہ نہ کیا؟ دونوں پہ عمل کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وکلاہما من کبائر الذنوب، اور یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. کلاہما شر، دونوں شر ہیں. قال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اہل السنہ، ينبغي ان يكون الانسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں ان دونوں کے بیچ میں ہو، خوف اور رجا کے، ڈر اور امید کے بیچ میں ہو. فأيهما غلب هلك صاحبه، اگر ان دونوں میں سے کچھ غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے امام صاحب کی. وہ واقعی دیکھیں، مرجیہ بھی ہلاک ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور خوارج اور معتزلہ بھی ہلاک ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، سبحان اللہ. نجات پالے والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت، جنہوں نے ان دونوں نصوص پہ عمل کیا اور دونوں کو ایک دوسرے پہ غالب نہیں ہونے دیا، ڈر کو اور امید کو. لذلك تجد القرآن، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے قرآن مجید میں آپ پائیں گے، یأتی بهذا وبهذا، یہ بھی لے کے آتا یہ بھی لے کے آتا، یعنی وہ آیات جس میں امید ہے وہ آیات جس میں ڈر ہے، دونوں کو ایک ساتھ لے کے آتے. ولئلہ تمل نفوس من ذکر حال واحد، اور تاکہ نفس کو ملال نہ ہو جائے ایک ہی طریقے کے آیات کا ذکر کرتے ہوئے. والإساءه فيها دون ما يقابلها، اور صرف ایک ہی طرف دھیان دیا جائے اس کو چھوڑ کے کہ جو اس کے مقابل میں اس کی طرف دھیان جائے. وهكذا، اور اسی طریقے سے، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا، تاکہ قرآن مجید پڑھنے والا شخص جو ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو پھر ان دونوں حالتوں میں اس کی حالت ہو، راغبا رغبت کرتے ہوئے اور راہبا رغبت اور ڈر کی حالت ہو. ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپس کی بات ہے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے. واللہ یہ وہ پیغام ہے، اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے نا تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہمیں کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیا ہمارا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. ان کے ہوں گے جو سمجھتے بھی پھر فرق نہیں پڑتا، ان کے ہوں گے، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کو کہ سمجھنا نہیں چاہتے. وہ عجب بات ہے، ورنہ ایسے پیغام ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو، دل پہ اثر نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا حالت تھی ان کی؟ اپنے وقت کے بدترین لوگ تھے، اپنے زمانے کے. جزیرہ عرب میں دیکھیں، یہ وہ خطہ تھا جہاں پر دنیا جہاں کی ہر شر اور ہر خرابی موجود تھی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہی پاک کلام تھی جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے، کاش کہ ہم عمل کرنے والے ہوتے. ان کی حالت بدلی، ہماری نہیں بدل سکتی، سبحان اللہ. جب ہم قرآن مجید پڑھتے تو ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں راغبا راہبا، رغبت بھی ہو، امید بھی ہو، اور ساتھ ڈر بھی ہو. اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی ہمیں امید ہے، اور ڈر بھی ساتھ ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو تیار کر رکھا ہے، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور اسی راستے پہ کوئی مومن چلتا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کہاں چلے گا وہ؟ کہاں تک ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. وهذا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وهذا من بلاغة القرآن الكريم، اور یہ قرآن مجید کی بلاغت میں سے ہے، قرآن کریم کی بلاغت حسن انداز میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله، متقی وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب اور سزا سے تقوی اختیار کیا، یعنی دوری اختیار کی. تقوی اور کو کہتے ہیں یا کسی چیز سے دوری اختیار کرنے کو کہتے ہیں، بچاؤ ہوتا ہے. جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا وہ متقی ہے، سبحان اللہ. وذلک، کیسے بچے گا یہ اور کیسی ہوگی، دوری کیسے اختیار کرے گا اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب سے. وذلک بفعل اوامر اللہ واجتناب نواہی، انڈر لائن کر لیں، یہ دو کام کرنے ہیں متقی بننے کے لیے، مشکل کام نہیں ہے، صرف دو ہیں، تیسری چیز نہیں ہے. بفعل اوامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر فعل کرتے ہوئے. اوامر جمع امر ہے، امر حکم کے کہتے ہیں، جو بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو بجا لانا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، سر جھکانا ہے. واجتناب نواہی، اور اجتناب کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے نواہی، نواہی جمع نہیں ہے، جو جس چیز اللہ نے منع فرمایا ہے اس چیز ہم نے رک جانا ہے، چھوڑ دینا ہے. مشکل ہے، جس چیز کا حکم ہے منع سے تسلیم کرنا ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، وعبد اللہ امر ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. آمنا وصدقنا، سر جھک گیا، صرف اللہ کی عبادت کی، اسے توحید عبادت کہتے ہیں. ولا تشرکوا به شیئا، نہیں ہے، وعبد اللہ امر ہے، ولا تشرکوا به شیئا، اس کی تاکید ہو رہی توحید عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، امر بھی ہے اور وہی پیغام نہیں سے بھی دیا گیا ہے، اور کسی کو شریک مت ٹھہرانا. درند ہے، پرند ہے، درخت ہے، پتھر ہے، جن ہے، ان سے فرشتے، انبیاء، اولیاء، کوئی بھی ہو، ولا تشرکوا به شیئا. النکرہ فی سیاق النہی اسے کہتے ہیں، علمی بات ہے، قاعدہ ہے، یا اصول ہے فقہ اصولوں میں سے. النکرہ فی سیاق النہی تفید العموم، بارک اللہ فیک، یعنی عموم سے کیا مراد، شیء میں ہر چیز شامل ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اللہ کے جو پیارے ہیں، جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں، اللہ کے خاص پیارے بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، جو خاص رسول ہیں، اولی العزم رسل میں سے اللہ کے خاص اولیاء ہیں، یہ ایکسیپشن ہیں، ان کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، ان کے کوئی عبادت صرف کی جا سکتی ہے، ہرگز نہیں. وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، جس نے اس پہ عمل کیا وہ کون ہے، متقی ہے. جس نے عمل کیا متقی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، موحد وہی ہے، متقی وہی ہے جو موحد ہے، جو موحد نہیں ہے وہ متقی ہو نہیں سکتا. متقی سے مراد صرف نہیں کہ کوئی نمازی ہو، یا کوئی پرہیزگار ہو، یعنی کوئی حرام نہیں کھاتا، یا حرام دیکھتے نہیں، حرام سنتا نہیں ہے، یہ بھی تقوی میں سے ہے. تقوی کی بنیاد کیا ہے، توحید ہے. اگر توحید نہیں تو پھر تقوی ہی نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، واحيانا يأمر الله بتقواه، اچھا اے دیکھیں اللہ تعالیٰ حکم کے تقوی کا حکم کیسے دیتا ہے، یا بچنے کا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. واحيانا، اور بعض اوقات، يأمر الله، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بتقواه، اپنے ڈرنے سے، یعنی مجھ سے ڈر جاؤ. اچھا، واحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ یوم حساب سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، کہ یوم حساب سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو. واحيانا، اور بعض اوقات، یامر بتقوی النار، جہنم سے ڈرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دلیل، قال تعالی، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار، سورۃ آل عمران آیت نمبر 130. واتقوا اللہ، جیسا فرماتے ہیں، فجمع بین الامر بتقواه والامر بتقوى النار. آیت کریمہ میں دو چیز کے حکم ہیں، کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے. واتقوا النار، جہنم کی آگ سے ڈرنے کا حکم ہے. دونوں آگے کہ نہیں. اچھا، وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورۃ البقرۃ نمبر 281، 281. فامر بتقوى یوم الحساب، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیا، یوم حساب سے ڈرنے کا حکم دیا. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ترجعون فيه يعني جس دن تم واپس لوٹایا جائے گا، وہ ہے قیامت کے دن، یعنی يوم حساب. وكل هذا يدور على معنى واحد، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی معنی کے گرد گھومتا ہے. یعنی یہ تین حکم جو تقوی کے دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، جنوں کے آگ سے ڈرنے کا، یا يوم حساب سے ڈرنے کا، یہ سب تینوں جو ہیں ایک ہی مقصد کی طرف گھوم رہے ہیں. کیا ہے وہ، کیا معنی ہے، معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. بس يا بعد كإنسان جو بي الله تعالى كي محارم جس الله تعالى منها كي روح حرام کر دي انسي بجتا رهي جنسي ان کے رب نے انہیں منع کیا ہے جو محارم ہے جو حرام چیزیں ان سے بچتا رہے کیسے؟ دو طریقوں سے. فیقوم بطاعتہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہوئے وینتہی عن معصیتہ اور اس کی نافرمانی سے رک جاتا ہے. حرام سے کیسے بچے گا کوئی شخص؟ دو طریقوں سے بچے گا نا. اب جو شخص شراب نہیں پیتا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے حرام سے کو چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک فرما برداری ہے جو کرنی ہے اور ایک نافرمانی جو نہیں کرنی ہے. سبحان اللہ، امر پہ عمل ہے اور نہیں سے رک جانا ہے اور دوری اختیار کرنی ہے. اچھا متقی کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. فالمتقون هم الذین قاموا بأوامر اللہ واجتنبوا نواہی اللہ. متقی کون ہے؟ یہ جملہ ہے، انڈر لائن کر لیں. هم الذین قاموا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ قاموا بأوامر اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر حکم کی تعمیل کی، یہ احکام بجا لائے. واجتنبوا نواہی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کیا اور رک گئے. اچھا، ان للمتقین کا یہ یہاں تک تفسیر تھی. ایک لفظ بچا، کون سا لفظ بچا ہے؟ مفازہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہؤلاء لہم، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان سب جو متقین کی ہم نے بات کی ہے، کیا ان کے لیے مفازہ؟ والمفاز هو، مفاز کیا ہے؟ هو مکان الفوز وزمان الفوز، ايضا کامیابی کی جگہ اور کامیابی کا وقت اور زمانہ. سبحان اللہ، مفاز جگہ اور وقت دونوں شامل ہیں مفاز میں. مفاز فوز سے، فوز کامیابی، کامیابی. فهم فائزون فی امکنتہم وفائزون فی ایامہم، جو متقین ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالی نے کامیاب لکھ دیے اور کامیابی میں پہنچ چکے ہیں، ابھی وہ کامیاب ہو چکے ہیں، جگہ کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں، وقت اور زمانہ کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں. جگہ کون سی ہے؟ جنت. اللہ اکبر، بارک اللہ فیک. جنت سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے؟ وقت کون سا ہے؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے نا، وقت ہمیشہ کہیں کہ نہیں؟ تو دونوں کے اعتبار سے کامیابی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ثم بین تعالی شیء من هذا الفوز، اب اس کامیابی سے بہت چیزوں کا ذکر، سارے کا ذکر نہیں کیا، بہت چیزوں کا ذکر تاکہ مزید رغبت اور چاہت بڑھے. اگر یہ چیزیں جو دو تین کا ذکر کیا اور پتہ نہیں کیا ہوگا، تو مزید دل میں تڑپ آتی ہے اس کو پانے کے، حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے، اس کی بعض چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے، تو مزید تڑپ آتی ہے کہ نہیں اس کو پانے کے لیے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال حدائق واعناب، هذا نوع المفاز، یہ اس کامیابی کی قسم میں سے قسم ہے. حدائق جمع حدیقۃ، یہ حدیقہ یعنی باغ، حدائق باغات ہے، حدیقہ باغ ہے، تو حدائق جمع ہے حدیقہ کی، یعنی باغات ہیں. اي بساتين اشجارها عظيمه وكثيره ومنوعه. حدائق جمع حديقه، کیوں نہیں فرمایا حدائق کیوں ہے؟ کیونکہ ایک باغ نہیں ہے، بہت سارے باغات ہیں اور جن کے درخت عظیم ہیں اور بڑے ہیں، تعداد میں کثرت سے ہیں، اور منوع یعنی ایک قسم کے مختلف اقسام کے ہیں. صرف سیب نہیں ہے، صرف انگور نہیں ہے، صرف انار نہیں ہے، وہ ہے جو ہم جانتے ہیں اور وہ ہے جو ہم جانتے نہیں، سب اس میں ہے. سبحان اللہ. اچھا، واعناب، حدائق واعناب، واعناب الاعناب جمع عنب، اعناب جمع ہے عنب کی، انگور. ان درختوں سے ایک کی مثال دی ہے، حدائق واعناب. اعناب کی ذکر کیوں کیا یہاں پہ؟ شیخ صاحب فرماتے وہی من جملة الحدائق، بہت سارے باغوں میں سے ایک یہ بھی باغ ہے جو انگوروں کا باغ ہے. لیکنہ خصہ بذکر لشرفها، اور خاص میں ذکر کیا ہے انگوروں کے باغ کا، کیونکہ یہ شرف والا اور اس کا عالی مقام ہوتا ہے. اس زمانے میں یعنی ہر زمانے میں ہو سکتا ہے. آج کل آم زیادہ, اللہ علم, میں نہیں جانتا ہوں آج کل فروٹ میں کیا غالب ہے, فروٹ میں کیا غالب ہے, آم ہی لگتا ہے اللہ علم, مجھے نہیں پتا لیکن لگتا آم ہی ہے. اس زمانے میں انگور جو ہیں یہ غالب تھے کیونکہ شراب انگور سے بنتی ہے تو کافی مہنگا پھل ہوتا تھا اور لوگ بھی اسے استعمال کرتے تھے. دور جہلیت میں بھی انگوروں کا راج تھا جیسے کہتے ہیں. تو زمانے کے اعتبار سے سبحان اللہ. اور ویسے بھی دیکھا جائے پھلوں میں انگوروں کو جو نوعیت ہے اس کی ایک تو دیکھنے میں خوبصورت, پھر کھانے میں بھی اس کے اپنی ایک مزہ ہے سبحان اللہ. تو اس لیے خاص ذکر کیا ہے کیونکہ انگوروں باغات میں سے ہے اور اس کے شرف اور مقام کی وجہ سے اس کا ذکر خاص کیا گیا ہے. وکواعب اتراب, ایک اور نعمت اور کامیابی کامیابیوں میں سے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وکواعب اتراب, الکواعب جمع کاعب, کواعب جمع کاعب کی, وہی التی تمہیں سد ولم یتدلل, یہ وہ لڑکیاں ہیں جو یا وہ حورے ہیں جو جنت میں ملیں گی جن کے سینے کاعب یعنی سیدھے ہیں, تنے ہوئے ولم یتدلل لٹکے ہوئے نہیں ہیں, بل برز و ظہر کالکعب, بلکہ ظاہر ہوئے کعب. کعب کسے کہتے ہیں؟ کعب کیا ہوتا ہے؟ ٹخنا نہیں, کعب کعب ٹخنا کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جیسے ٹخنا جو ہے میرے ذہن جس درست چلا گیا عقب کی طرف, عقاب نہیں, ٹخنا جو ہے وہ برا ہوتا ہے اور جیسے کہ ٹخن ابھرے ہوتے ویسے ابھرے ہوئے ہیں. وہاد اکبر ما یکون فی جمال صدر, اور یہ سینے کی خوبصورتی کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت اور کامل ہوتا ہے. اترابن ای علی سن واحدۃ, اتراب یعنی ہم عمر, ہم عمر ہیں اور ایک ہی ان کی برابر عمر ہے. لا تختلف احدہن عن الاخرى, ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے. کبرن کما فی نساء الدنیا, جیسے کہ دنیا کی عورتیں کوئی چھوٹی ہیں کوئی بڑی ہیں, جنت میں ایک ہی عمر کی عورتیں ہوں گی سبحان اللہ. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر سوال کیا بھی جاتا ہے, اچھا مردوں کو تو حوریں مل گئیں عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہاں ایک تو ان کے شوہر, دلیل آئی ہے کہ ان کے شوہر ہوں گے. اچھا جو شادی شدہ نہیں ہے مر جاتی ہے نا, کس سے ہوگی؟ جنتیوں سے. جو مرد جنتی جو مرد ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ. اچھا اور جو جنتی عورت حوروں کی سردار ہوگی وہ, اور حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ, اور شادیاں جنتیوں سے ہوگی سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں لأنها لو اختلفت احدهن عن الاخرى, کیونکہ اگر ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہے کبرن فربما تختل الموازنة بينهما, اگر جیسے دنیا کی عورتیں ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی ہے تو اس میں جو توازن ختم ہو جاتا ہے. وربما تكون احداهما محزونة اذا لم تساوي الاخرى, اور ہو سکتا ہے ایک جو ہے وہ غمزدہ ہو کیونکہ وہ دوسری کی طرح نہیں ہے. اب جب عمر ڈھل جاتی ہے عورت کی ظاہر وہ جوانی تو نہیں رہتی, پھر تو تھوڑی سی غمزدہ ہو جاتی ہے عمر ڈھلتے ہوئے جنت میں, کیونکہ پریشانی ہے ہی نہیں کسی قسم کی بھی. یعنی جنتی عورت جو ہے وہ بھی اس کی بھی عمر ایک ہی رہے گی جیسے کہ جنتی مرد کی عمر ایک ہی رہے گی. جوانی مکمل جوانی ہوگی جس میں نہ بچپنا ہوگا نہ بڑھاپا ہوگا, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, اور سب کی ایک ہی عمر ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھ سے بڑی ہے یا مجھ سے چھوٹی ہے, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے کم خوبصورت ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکنہن اتراب, لیکن وہ سب برابر ہیں, ہم عمر ہیں ہم سن ہیں. ایک اور نعمت کا ذکر, وکأسن دہاقا, کھانا ہے شادی ہے اب پینا باقی رہ گیا ہے. وکأسن دہاقا اے کأس ممتلئ, یعنی بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے گلاس. والمراد بالکأس هنا کأس الخمر, اس سے مراد کأس الخمر, شراب کا گلاس یا شراب کا پیالہ جو ہے. وربما یکون للخمر وغیرہ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ شراب کے لیے اور شراب کے لیے کسی اور چیز کے لیے بھی ہو. والمراد بالکأس هنا الخمر وربما یکون للخمر وغیرہ لأن الجنة فيها, کیونکہ جنت میں صرف پینے کے لیے کیا صرف شراب ہوگی؟ ہاں کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کو نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. چار قسم کے نہریں ہوں گے، ایک قسم کی نہیں، چار قسم کی. یہاں پر ہمارا مشروب کیا ہے؟ یہاں پہ دنیا میں سب سے اچھا مشروب ایک ہے نا، جنت میں ایک نہیں چار ہے، جن میں پانی صرف ایک ہے. جیسے پانی کا مزہ ہم لیتے ہیں پینے کے لیے، جنت میں ان چاروں کا مزہ لیں گے پینے کے لیے. کیا چار چیزیں ہیں؟ ماء غیر آسن. عام طور پانی جو ہے رکھے باسی ہو جاتا ہے، جنت میں نہیں، پانی بالکل پیور ہوگا. اچھا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ جو زیادہ رکھا جاتا ہے ٹیسٹ تبدیل نہیں ہوتا اس کا، جنت میں ایسا نہیں. دودھ ہے عمدہ، اس کا جو ذائقہ ہے عمدہ ہوگا، کبھی بدلے گا نہیں کسی صورت میں بھی. تیسرے نمبر پہ وانہار من خمر لذة للشاربین، تیسری قسم کے جو نہر ہو گیا دریا ہو گیا چیز کا، شراب کا. شراب کڑوی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، پتہ ہے؟ جو شراب پیتے ہیں، ہم سب پہ رحم فرمائے، وہ کہتے ہیں یوں ناک پکڑ کے پیتے ہیں، کیونکہ گندگی سے بنتی ہے. کس چیز سے بنتی ہے؟ یہ فروٹ جب گل سڑ جائے تب بنتی ہے نا، شراب کیسے بنتی ہے؟ نعوذ باللہ. ایسے تو یعنی جب فروٹ خراب ہو جاتے ہیں، ان خراب فروٹ سے شراب بنتی ہے، اور پھر جب اور خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اور مزید. میں نے سنا ہے کہ جو زیادہ پرانی ہوتی ہے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا، ایسا ہے نا؟ اللہ رحم کرے. کیوں؟ کیوں کہتے ہیں یہ زیادہ، اس میں زیادہ پاور زیادہ ہے، اس میں بدبو زیادہ، یعنی گندگی زیادہ ہے دوسرے لفظوں میں. الغرض جنت میں کیا ہوگا یہ سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی یہ چیزیں نہیں ہوگی جو یہ دنیا میں لوگوں کو پریشان کرتی ہیں. پینا بھی ہے، ناک بھی بند کرنا ہے، بدبو بھی ہے، پھر دماغ بھی نہیں ہے. دیکھیں جنت میں وانہار من خمر لذة للشاربین، پینے میں لذت ہے، عقل جاتی نہیں ہے، سبحان اللہ. چوتھے قسم کی مشروب وانہار من عسل مصفى، شہد. کون سا شہد؟ مصفى، جسے صاف اور پاک کر دیا ہو. آج کل شہد خریدتے سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے، اصلی ہے یا فکر کیا لگی رہتی ہے؟ بار بار پوچھتے یار اصلی ہے نقلی ہے، پھر بعد وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ سونے کو دیکھتے ہیں، سونے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کوئی اسے یوں گرا کے دیکھتا ہے کہ دھار مکمل ہے کہ نہیں، یہ ٹپک رہی ہے، کوئی اور بھی طریقے دو چار، تو دیکھتے کہ اصلی ہے نقلی ہے. پریشان ہو، جنت میں کوئی نقلی چیز نہیں ہوتی. عسل و مصفہ کس نے پاک کیا ہے؟ جس نے اسے بنایا ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سورت محمد آیت 15 میں ان چار نہروں کا ذکر ہوا ہے. لیکن یرجح انها الخمر وحدها، لیکن یہاں پہ ترجیح اس آیت کریمہ میں وکأسا دہاقا سے مراد، یہاں پہ صرف یہ جو اس وقت جس کا ذکر کیا گیا اس آیت کریمہ میں، چھلکتے ہوئے جام، یعنی یہ وہ گلاس ہے جس میں شراب ہوگا. اگرچہ ان گلاس میں شراب نہیں ہوگا، اور بھی مشروب ہوں گے. اچھا، اور مزے کی بات، ایک روایت میں آیا ہے یہ جو دریا ہیں ان سے چشمے پھوٹیں گے. جس نے مثال کے طور پہ شہد پینا ہے، اسے تمنا کرنا ہے، خود نہیں جائے گا، وہاں سے یوں چشمہ پھوٹیں گے، خود سامنے آ جائے گا، اور آپ نے اس کو گلاس میں ڈال کے پینا ہے، خود گلاس میں خود بھر جائے گا، سبحان اللہ. یعنی جو آپ کی سوچ جہاں تک نہیں پہنچتی، جنت میں وہ چیز موجود ہے. بولا خطرہ على قلب بشر، کسی بشر کے سوچ میں وہ بات کبھی آئی نہیں جو کچھ جنت میں ہے، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون في الجنة لغوا اي كلاما باطنا لا خير فيه. یعنی جنت میں اب دیکھیں حدائق ہے، اعناب کھانے کے لیے، کواعب اطراب شادی کے لیے، کأسا دہاق پینے کے لیے، وہاں پہ سننا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، بولنا کیا ہے؟ اچھا، لا يسمعون فيها لغوا، سنیں گے ہرگز نہیں کوئی لغو، کوئی باطل، کوئی بیہودہ بات نہیں کبھی سنیں گے. لغو یعنی وہ باطل بات جس میں، یا وہ بیہودہ بات جس میں کوئی خیر نہیں ہے، فضول باتیں ہوگی نہیں جنت میں، سوال نہیں پیدا ہوتا. ولا كذاب اي ولا كذب ولا كذبا فلا يكذبون، اور نہ جھوٹ سنیں گے، اور نہ کبھی وہ خود جھوٹ بولیں گے. جھوٹ کیسے نہیں سنیں گے؟ نہ وہ خود بولیں گے. دیکھیں، کان جھوٹ اور بےحودگی باتوں سے اور فضول باتوں سے پاک، زبان بھی لغو سے پاک، جھوٹ سے بھی پاک، سبحان اللہ. ولا یکذب بعضهم بعضا، اور نہ ہی نہ تو خود جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے، سبحان اللہ. لأنهم کیوں؟ لأنهم على سرر المتقابلين، کیونکہ وہ تختوں پر آملے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے، سبحان اللہ. تخت پہ بیٹھیں گے، تخت یوں اوپر اٹھ جائے گا اور دوسرے یوں تخت پہ بیٹھ جائے گا، آمنے سامنے، کوئی کسی کی پیٹھ نہیں ہوگی. اب ہم کہیں پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں شادی حال میں کہیں پہ، چار پانچ لوگ یا دس لوگ تو ایک ساتھ بیٹھے نا، چہرے ایک طرف ہیں، ادھر تو پیٹھ ہے نا، اس کے پیچھے بھی پیٹھ ہے نا، اور جس سے بعد وہ مڑ کے بےچارے یوں پریشان ہو کے دیکھے گا. نہیں، جنت میں ایسے نہیں، تخت اٹھیں گے سب آمنے سامنے، کسی کی پیٹھ ہوگی نہیں، سبحان اللہ. اور یہ انعام میں کمال ہے، یہ عام انعام نہیں ہے، سبحان اللہ. قد نزع اللہ ما فی صدور من غل وجعلهم اخوانا، ایک تو تختوں پر ہے، پھر آمنے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے دلوں سے جو بھی بغض اور کینہ وہ بھی نکال دیا، وہ ہے نہیں، اور سب بھائی بھائی ہیں. اچھا، دل سے کینہ کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے نکالا. بھائی بھائی کس نے بنایا ہے؟ کیسے دل ہوں گے اور کیسے بھائی چارگی ہوگی، کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء من ربک عطاء اي انهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى. یہ سارا کچھ جو مل رہا ہے، سارا کچھ یعنی جس کا ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر، اور بھی بہت انعامات ہیں جنت میں، یہ کیوں مل رہا ہے متقیوں کو؟ وجہ کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا، مفازا مل کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء من ربك عطاء حسابا، اي انهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى، يا الله تعالى کی طرف سے جزاء سبحانه وتعالى، على اعمالهم الحسنه، یہ ان اعمال، اچھے بھلے اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں. التي عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے اجتناب کرتے رہے اور چھوڑتے رہے. اچھا، حساب ای کاف، حساب سے پہلے جب جہنم کا ذکر کیا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا جزاء وفاقا، ٹھیک ہے نا، جب جہنم کے عذاب کا ذکر کیا تو فرمایا جزاء وفاقا، جب جنت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرما جزاء من ربك عطاء حسابا. اب وفاق اور عطاء میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ وفاق، یہاں پر عطاء، عطاء ہے نا پہلے، عطاء. وفاق اور عطاء میں کوئی فرق ہے؟ وفاق پورا پورا بیان کر چکا ہوں، پورا یعنی نہ زیادہ نہ کم، برابر پورا پورا، یعنی جو جتنا کیا ہے اتنا ہی سزا ہے، اس سے زیادہ کم. اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل و انصاف، عدل ہے. اچھا، عطاء کیا ہے؟ جتنا کیا اس سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فضل و احسان، بارک اللہ فی، اللہ اکبر. اچھا، ایک ہم نیکی کرتے کتنی گنا ثواب ملتا ہے؟ دس گنا کیوں ملتا ہے؟ احسان ہے، تاکہ جنت میں بھی جب بدلہ ہوگا، ایک نیکی کا بدلہ نہیں ہوگا، یہ ایک نیکی کی وجہ سے جنت انعام نہیں ملے گا، وہ دس کی وجہ سے ملے گا، اور دس اگر سات سو گنا تو سات سو گنا کی وجہ سے ملے گا. اس لیے ناممکن ہے کہ جنت میں جنتی کو صرف اتنا ملے جتنا اس نے کیا ہے دنیا میں. جنت میں کون جائے گا؟ جو اچھا عمل کرتا ہے نا، متقی، متقی جو بھی اچھا عمل کرتا ہے. کیا ایک نیکی بدلہ ایک ملتا ہے؟ یہ ایک سے زیادہ، یقیناً ایک سے زیادہ ہے. اب کتنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کتنا ہے؟ کم سے کم دس ہے نا، لیکن کتنا ہے زیادہ سے زیادہ؟ اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اچھا، یہ تو یقین ہے نا کہ جنت میں جب جنتی جائے گا اور اسے جو انعامات اور احسانات اور یہ جو کامیابیاں ملیں گی اسے، بہت زیادہ ہوں گی کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا ہے جزاء من ربک عطاء، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے. اچھا، حسابا، حساب سے کیا مراد؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اے کافیا، یعنی کافی ہے، مأخوذ من الحسب وهو الکفایا. ہم کہتے ہیں حسب اللہ ونعم الوکیل، حسب اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، حسب اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے. یعنی جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو، اس جیسا کون انسان ہے دنیا میں؟ وہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں بیچارہ اللہ کے سوا کوئی نہیں رہا اس کا، نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ بے وقوف تم کہہ کیا رہے ہو، بیچارہ اللہ کے ساتھ اس کا، اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں اس کا، اب اس سے زیادہ طاقتور ہے کون جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا. اب کہتے یتیم بچہ بےچارہ, اس کے سر پہ کوئی سہارا نہیں ہے, اللہ کے سوا اس کو کوئی ہے نہیں, کہتے کہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ, بےچارہ کہاں کرے, تو سب سے بڑا طاقتور انسان بنا نا. لیکن جہالت کی انتہا ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے معرفت حق المعرفہ جانتے نہیں ہیں, اس لیے مجھ سے بھی ایسی بدکلامی اور غلط الفاظ مجھ سے نکلتے ہیں. رحمک اللہ. شیخ صاحب فرماتے اے ان ھذا الکأس کأس کافی, یہ جو کأس ہے مثال کے طور پہ جو ان کو پینے کے لیے دیا گیا ہے, یہ اتنی کافی ہے کہ اس کے ساتھ لا يحتاج معه الى غیره, کوئی اور گلاس کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. لکمال لذت و تمام منفعتہ, اتنی لذت ہوگی پیتے ہوئے اور اتنی نفع بخش ہوگا جب جنتی اس گلاس کو پی رہا ہوگا کہ سارے باقی مشروب بھول جائیں گے. اب جب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں اور سامنے جوس آ جاتا ہے, کیا حالت ہو جاتی ہے؟ نظر یہاں سے ہٹ کے وہاں پہ چلی جاتی ہے. اچھا ایک جوس پی رہے ہوتے ہیں, دوسرا جوس آ جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا ادھر سے بھی چکھ لیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, انسان کی ایسے ہماری طبع ایسی, ایسی طبیعت ہے ہماری, سبحان اللہ, ہماری نیچر ہی کچھ ایسی ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان کا ٹیسٹ ہمیں ہمیشہ بدلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اگرچہ آم بھی میٹھا ہے, انگور بھی میٹھا ہے, تھوڑا سا کھٹا بھی ہے, تو میٹھا کھٹا کے ٹیسٹ اور ہوتے ہیں میٹھے کی نسبت. لیکن جنت میں جب جنتی گلاس پیے گا تو پھر باقی جتنے مشروبات ہیں ان کی طرف دھیان نہیں جائے گا. کیوں؟ چھ سفر ہوتے لکمال لذت ہی, وہ منتبا منفعت ہی, منفعت کے اعتبار سے تمام ہے اور لذت کے اعتبار سے کامل ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اگلے درس میں انشاءاللہ سورت کا اختتام ہوگا اور پوری سورت کی انشاءاللہ تفسیر بیان کر لیں گے. تو بھائیوں سے گزارش ہے, جتنا ہم پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا ابھی پوچھوں گا, نہیں میں پوچھنے کا وقت آئے گا تب پوچھوں گا. سورت جب پورے پڑھیں گے تب پوچھنا شروع کروں گا, پھر دو سورتیں ہو جائیں گی تب کچھ پوچھنا شروع کروں گا میں. اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ کچھ بھی نہیں, آج رات جانے جب گھر جائیں سونے سے پہلے یہ صفحہ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اس کے دو فائدے, ایک تو آپ صورت بھی یاد ہو جائے گی, دوسرا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. کتنی آیتیں آج؟ پانچ چھ, کتنی؟ چھ آیتیں ہیں نا, چھ آیتیں. یہ نہ کہنے یار اتنی میرے دماغ کمزور ہے کہ میں چھ آیتیں آدھے گھنٹے میں یاد نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے اگر آپ بار بار دل سے کرنا چاہیں, اللہ سے دعا کرتے تو یہ یاد ہو بھی سکتا ہے اور ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو سکتا ہے. واللہ اعلم.